الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بجل محمد وآل محمد. كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجل محمد.
اگر کوئی اپنے عقائد کی اصلاح کر لے
عقیدے کے اندر مضبوط ہو جائے, اس کی باریکیوں کو جانتا ہو, تفصیلات کو جانتا ہو, صرف اتنا نہ ہو کہ جانتا ہو خدا ایک ہے, خدا ایک کی بات بہت تفصیلات میں ہے, ان تفصیلات سے واقف ہو, ان کے اوپر نہ صرف یہ کہ علم رکھتا ہو بلکہ ایمان رکھتا ہو, خدا کے ساتھ سے ایمان رکھتا ہو, خود بخود عقائد صحیح ہو جائیں, احکام کی پیروی کرے گا, احکام کی پیروی کرے گا, اس کے اور معاشرے کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی, معاشرے میں کمی نہیں ہوئی, عدل انصاف ہوگا, عدل انصاف ہوا, انسانوں کا کمال کے راستے کے اوپر بڑھنا آسان ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ لوگ کمال کے فائز ہوں گے, لوگ کمال کے فائز ہوں گے, دنیا اور آخرت کی نعمتیں ملنی شروع ہو جائیں گی, دنیا جنت میں تبدیل ہو جائے گی, ہر قسم کے اہداف حاصل ہو سکتے ہیں. ابتدا کیا ہے, غور سے دیکھیں کمی کہاں پر ہے, سوسائٹی کی کمی کو, اپنی کمی کو جاننے کی کوشش کریں. یہی سب رکاوٹیں ہیں امام کی تشریف آوری میں. امام کی تشریف آوری سے خدا تعالیٰ نے ہم پر نعمتوں کی بارش کرنی ہے, ان کے وجود اقدس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہم پر کامل ہونی ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی کمی ہے, کوئی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے لطف و کرم ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے, اور وہ کمی ایسے ہی دور ہو سکتی ہے, ایک ایک آدمی سوچے. اور معاشرے کے جو مین اجزاء ہیں, معاشرہ کہیں باہر کی کوئی چیز نہیں ہے, معاشرہ میں اور آپ ہیں, البتہ ایک علیحدہ گفتگو ہے کہ ہمارے اور آپ کے علاوہ کوئی معاشرے کا علیحدہ وجود بھی ہے کیا, متعدد پیچیدگیاں اس میں ہیں کہ ہاں علیحدہ بھی کچھ ہیں ضرور. علامہ طباطبائی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ سوسائٹی ایک اور حقیقت ہے یہاں پر, فرق سے ہٹ کر, اس پیچیدگی میں مجھے اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اور ہم ذمہ دار ہیں. اب اس ذمہ داری کو سمجھنا ایک مرحلہ ہے, کمی کو سمجھنا ایک مرحلہ ہے. بعض اوقات ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں, نہیں جان پاتے مشکل کہاں سے شروع ہوئی ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد, مثلاً یہی مثال جو میں نے آپ کی خدمت میں دیا ہے کہ جو سوسائٹی میں انسیکیور ہونے کی مثال ہے, جو سوسائٹی میں انسیکیور ہوتی ہیں, نام نہیں ہوتی ہے, ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید پولیس کم ہے اس وجہ سے انسیکیور ہے, نام ہے, وہ نامنی کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی بڑھا رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ سیکیورٹی کہیں اور سے حاصل ہونی چاہیے. یہ ذہن کی ایک صلاحیت ہے, نہ کہ جسم کی ایک صلاحیت ہے. بعض اوقات انسان جنگ کے بالکل بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے, بعض اوقات اپنے اطراف میں حصار کھود کے بیٹھا ہوتا ہے, پسینے لگا لیتا ہے, قلعے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے, پھر بھی خطرے کا احساس کر رہا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں. اب معاشرے کے اندر دیکھیں گے, مثلا چاہتا ہوں کہ ایک مشکل کی طرف اشارہ کروں, ہمارے معاشرے کی ایک مشکل ہے, اتحاد نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں اس بات کو. بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پریشانی کو برملا نہ بولیں, ہم لوگ بعض اوقات کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مجالس کے اندر, اپنی محافل کے اندر جو ہماری مشکلات ہیں انہیں کھول کے بیان نہ کریں. اس کی بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں ہمارے ذہن کے اندر کہ بھائی مخالفین بھی سنیں گے, دوسرے لوگ بھی سنیں گے, اس کے نتیجے میں یہ جو مشکلات ہیں یہ یہاں پر ڈسکس نہیں ہوتی, معمولاً مجالس کے اندر ان پر غور و فکر نہیں ہوتا. اب کچھ ہونا شروع ہوا ہے, ہم نے یہ احساس کیا کہ اگر ہم یہاں پہ گفتگو نہیں کریں پھر کوئی جگہ نہیں ہے, کم بس کوئی جگہ نہیں ہے. مثلاً کیا اخباروں میں لکھیں گے, ٹیلی ویژن پہ جا کے بولیں گے تو اور برا ہے. تو اگر یہ چینل یعنی سید الشہدا کی ازداری جو خدا تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے ایک نعمت دی ہے, اگر ہم اس کے ذریعے سے اصلاح نہ کر سکے, تو خود سید الشہدا نے فرمایا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ لطلب الاصلاح فی امت جدی, اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں, یہاں پہ نہیں کر سکے کہاں پہ اصلاح ہوگی. ہم نے اندازہ لگایا کہ مناسب طریقے سے مشکل کو بھی بیان ہونا چاہیے, مناسب طریقے سے مشکل کا حل بھی بیان ہونا چاہیے. تو ہمارے سامنے ایک مشکل ہے, ہمارے پاس اتحاد نہیں ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے دیندار اور بے دین میں اتحاد نہیں ہے, ظالم اور مظلوم میں اتحاد نہیں ہے, ہو بھی نہیں سکتا. ظالم اور مظلوم متحد نہیں ہو سکتے، یا یہ ظالم ہے اور دوسرا مظلوم ہے، یا یہ دونوں نہیں ہیں. اگر ہیں متحد نہیں ہو پائیں گے، ظالم اور مظلوم متحد نہیں ہو سکتے. مثلا کوئی ہم سے کہہ رہے ہمارا امریکہ سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب تک وہ ظلم کر رہا ہے نہیں ہو سکتا. اگر وہ ظلم ترک کر رہے ہیں پھر ہو سکتا ہے. مثلا ہمارے یہودیت کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہاں ہو سکتا ہے اگر وہ یہودیت سے واپس آ جائیں، اگر وہ صہیونی بننے کی کوشش کریں گے، ظلم کریں گے، بربریت کریں گے، فلسطینیوں پہ ظلم کریں گے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، جیسے یہ قرآن کریم اشارہ کرتا ہے کہ تم ہر روز ان کی ایک نئی سازش کو دیکھو گے. اس شاید کا مطلب یہ کہ مکروفر ترک نہیں کریں گے. اگر کوئی یہودی کہے میں نے مکروفر ترک کر دیا، ثابت ہو جائے نہیں مکروفر کا حصہ نہیں ہے، پھر ہمارا بھائی ہے، دیندار ہے، امین المومنین کی روایت ہمارے پاس موجود ہے. کوئی یہودی سوال پوچھنے آیا امین المومنین سے، پورے خلوص سے سوال پوچھا، ہر سوال کے جواب میں مولانا ارشاد فرمایا یا اخل یہود، اے میرے یہودی بھائی. تو یہودی کوئی بھائی تھا، شیخ صدوق کی کتاب اس کے اندر لکھی ہوئی بات، خصال شیخ صدوق کے اندر روایت موجود ہے. تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ ظالم اور مظلوم متحد ہوں گے، نہیں ہوں گے. لیکن مشکل یہاں پہ یہ نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ دو اہل بیت کے ماننے والے متحد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ قطعاً ہونا چاہیے. یہ کوئی ظالم مظلوم کا رشتہ تھوڑی ہے، ظالم مظلوم متحد نہیں ہوتے، لیکن یہ دونوں اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اچھا مثلاً فکری اعتبار سے دونوں وہ ہیں جو دین کو اہمیت دیتے ہیں. ایک وہ ہے جو دین کو اہمیت نہیں دیتا، اس نے اپنا دین بس اس پہ بنایا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر سال میں آتا ہے، دس دن عشرہ میں شرکت کرتا ہے، عشرہ کا جلوس کرتا ہے، پھر پورے سال کے لیے خدا حافظ، دین سے کوئی تعلق نہیں. ہاں شاید اس سے اتحاد نہ ہو پائے، کیونکہ مثلا باقی سال میں فسق و فجور کرے گا، اگر فسق و فجور کرے گا ہمارا اس سے اتحاد نہیں ہو سکتا. ابھی کسی دوست سے بات ہو رہی تھی، اس نے بتایا فلاں آدمی اسلام آباد میں اس طرح کا ایک آدمی ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے، فلاں کام کر رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا اس میں جذبہ ہے اہل بیت کے دین کے لیے، فکر اہل بیت کے لیے جذبہ ہے؟ کہنے کا نہیں، شراب نوشی کرتا ہے. معاملہ ختم ہو گیا، اس سے کوئی تعلق نہیں بن سکتا. اس جرم کا مرتکب ہو رہا ہے جس کے لیے خود اہل بیت نے کہا اس آدمی کو سلام مت کرنا، اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے کہ وہ بظاہر اہل بیت کا ماننے والا ہے، لیکن ایک ایسے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے جس کے لیے خود انہوں نے کہا سلام مت کرنا، ختم ہو گیا معاملہ، اب کیا کریں؟ جب وہ یہ کر رہا ہے تو اس کے بعد تو پھر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، پھر وہ اپنی دنیا میں ہم اپنی دنیا میں. لیکن ایک اہل بیت کا ماننے والا ہے، دیندار ہے، دین کو اہمیت دیتا ہے، عملی مسلمان ہے، اہل بیت کے فکر کو ترجیح دیتا ہے، اس سے اتحاد ہونا ہے نہیں ہونا ہے؟ اس سے نہیں ہوگا تو پھر کس سے ہوگا؟ ہمیں یہ ہمیشہ سوچنا پڑے گا. میں چاہوں گا آج اس اتحاد کے سلسلے میں چند اصول آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج کل ضرورت کرتا ہوں کہ کچھ پرابلمس کے اوپر آپ کی خدمت میں آرائش پیش کروں، اور یوں سوچتا ہوں کہ شاید اس کے ذریعے سے ہم لوگ کچھ نتائج حاصل کر پائیں گے. اور آج کا دور نتائج لینے کا دور ہے، آج کا دور بہت اہم ہے. بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کے سامنے بہت اچھی طرح واضح ہوگا کہ ہم کس دور سے گزرے ہیں. یہ دور بہت کریٹیکل ہے، ہم نے بہت کوشش کی اس بات کو سمجھنے کی کہ اس 25-30 سال میں سخت ترین وقت کون سے سال ہوں گے. ہمارے خیال میں یہ ہوں گے 2010 سے لے کر تقریباً 2014 تک. ہم نے جو کچھ ذہنی توانائی استعمال کی اس بات کو سمجھنے کے لیے سخت ترین وقت کون سا ہوگا، تقریباً 2004 سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، 2003-2004 سے، کہ ہم پہ سخت وقت کون سا آئے گا. ہمارے خیال میں یہ آئے گا، یہ سب کا اب شروع ہوگا. تو عاشور کا دن سمبولک ہے ہم لوگوں کے لیے، عاشور کا دن بہت سمبولک ہوتا ہے. یہ اس سال عاشور کا سخت شروع ہوا ہے، تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ جو میری اپنی تھوڑی بہت صلاحیت ہے اس میں وہ یہ کہ یہ اگلے سال ہمارے لیے بہت سخت ثابت ہوں گے. لیکن ایک اچھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے کہ ہماری قوم بہت زیادہ تیاری نہیں کر سکی، لیکن بے خبر بھی نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. اس دفعہ مقابلے کی طاقت نظر آ رہی ہے، جوش و جذبہ بھی نظر آ رہا ہے. اس دفعہ یوں لگتا ہے کہ گرچہ سختی بہت سخت ہوگی لیکن مقابلہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ قوم تسلیم ہو جائے گی، نہیں، الحمدللہ. اس دفعہ نظر آتا ہے کہ
یہ سخت وقت ہمارے اوپر آئے گا, لیکن شاید یہ ہمارا وہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہوگا جس میں ہماری قوم شعور میں داخل ہو جائے گی, اپنے بچپنے سے نکل کر انشاءاللہ اس سختی کی چکی میں سے گزر کے ہم لوگ شعور میں داخل ہوں گے. بس یہ سختیاں اچھی ہیں, قوم کے اوپر سخت وقت آتا ہے تو قوم ایک سختی کی طرف جھیلنے کے بعد کچل نہ جائے, شعور حاصل کرے, پھر سختی اچھی ہے. مشکل وہ آتی ہے کہ مشکل آئی اور قوم کچل گئی, جیسے زاولق کا دور تھا. زاولق کا دور سخت دور تھا, اس سخت دور میں اچھی شخصیت تھی, بدقسمتی سے قوم کا شعور کم تھا, اس کم شعوری کے نتیجے میں ہم سختی میں پس گئے. وہ جو سختی میں پسے تو اب 30 سال ہو گئے اس کا بیج کاٹتے ہوئے, اس زمانے کی مصیبتوں کو ہم آج تک کاٹ رہے ہیں, اب گزرے گا پھر ایک سخت دور اگلے 3-4 سال. اگر اس میں ہم صحیح اسٹینڈ لے گئے اگلے 30 سال میں ہم فاتح ہیں, ہمارے 30 سال انشاءاللہ اچھے ہوں گے, 25-30 سال. خدا نہ کرے پھر وہی ہوا کہ ہمارے پاس سختی آئی اور ہم جھیلنے کی طاقت نہیں تھی, اور ان تمام چیزوں کے ترجمے ہو چکے ہیں. جھیلنے کی طاقت کسے کہتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو پہلے سے طے کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. کس چیز کو ہم کہتے ہیں صبر, کس چیز کو کہتے ہیں جھیلنا, کس چیز کو کہتے ہیں منصوبہ بندی, یہ سب چیزیں پہلے سے طے ہونی چاہیے. بہرحال کچھ لوگوں نے محنت کی اس کے اوپر, تو یہ دور سخت دور رہے گا. اس سخت دور میں جو بہت اہم چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہمارا اتحاد ہے. بہت زبردست اہمیت اس بات کی. اب اس اتحاد کی نظریاتی گفتگو کرتے ہیں, اتحاد کیوں نہیں بن کے دیتا, رکاوٹ کیا ہے ہم لوگوں کے پاس, اور اسباب اتحاد کیا ہے ہمارے پاس. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دین اسلام میں تعلیمات کا ایک حصہ اخلاقیات ہے. اخلاقیات ہمارے پاس صرف چند احکام نہیں ہیں بلکہ اخلاقی نظام ہے. معمولاً برصغیر میں اخلاقی تعلیمات سے گفتگو کی جاتی ہے, علم اخلاق پر گفتگو نہیں ہوتی. پورا نظام علم اخلاق پورا ایک نظام ہے, اس نظام کے مختلف اجزاء ہیں. مثلا ہم لوگوں نے فشار قبر سنا ہے, برزخ کی علمی حیثیت نہیں سنی ہے. برزخ کی اکیڈیمک حیثیت ہے, علمی حیثیت ہے کہ مثلا اگر آپ بالکل شعور کے ساتھ جذباتی ہوئے بغیر قدر کو برزخ کو اسٹڈی کریں تو اس کا ایک مطالعاتی پروگرام ہے, اس کو ہم علم اخلاق کہتے ہیں. یہ جو ہم لوگوں کے ساتھ مشکل پیش آتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں اخلاقیات جانتے ہیں, مجموعی اخلاقی نظام کو نہیں پہچانتے. بالکل ایسے جیسے ایک بچہ یہ جانتا ہے زمین میں گریوٹی ہوتی ہے, وہ جانتا ہے کہ ایکشن اور ریئیکشن ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کو فزکس آتی ہے؟ ایک دو ٹکڑے آتے ہیں, پورا اس میں فزکس تو نہیں آتا. فزکس کی ایک پوری بلڈنگ ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. تو ممکن ہے مجھے 2+2=4 آتا ہے, 4+4=8 آتا ہے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ مجھے میتھمیٹکس اوور آل سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ مشکل ہے. ہمارے پاس علم اخلاق کے ٹکڑے ہیں, اخلاقی نظام پورا نہیں بنا ہوا ہمارے پاس. ہم اس وجہ سے خرابی ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے کہ یہ جو خرابی آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے. میڈیکل سائنسز میں ہم ڈاکٹر کو پورا نظام جانتا ہوا دیکھتے ہیں, تو وہ ممکن ہے دل کی خرابی کا راز شکم میں ڈھونڈ رہا ہو, جانتا ہو کہ دل کی یہ خرابی اصل میں اس کی برے کھانے کی عادت سے ہے, سونے کی غلطی سے ہے. یہ سب وہ کر سکتا ہے کیونکہ پورے سسٹم کو جانتا ہے. ہمیشہ بھی یہی مشکل ہے. مثلا اتحاد نہیں ہے, کہاں جا کے ڈھونڈیں اس کو کہ اتحاد کیوں نہیں ہے. اب ہم لوگ اتحاد کے نہ ہونے کو سیاست میں ڈھونڈتے ہیں. اتحاد نہیں ہے کیونکہ سیاسی میدان میں کوئی کمی ہے, نہیں وہاں تو بات کی وہ بہت دور کی بات ہے, پہلے کہیں اور سے دیکھنا پڑے گا. اچھا اتحاد نہیں ہے, اخلاقیات میں ایک کمی ہے, اخلاقی نظام میں ایک کمی ہے. اخلاقی نظام میں کیا کمی ہے؟ ایک بہت بڑی شعوری کمی ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں شرح صدر, دل کا وسیع ہونا. ہم لوگ کے اندر شرح صدر نہیں ہے, وسعت قلبی نہیں ہے. وسعت قلبی کسے کہتے ہیں, شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب یہی فرق ہے, 25 سال پہلے آیت ہم نے نہیں سنی تھی, اب کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. یہ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ تحمل کرنا. جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے کسی بڑے ہدف کی خاطر آپ تحمل کرتے ہیں, اس کو ہم شرح صدر کہتے ہیں. وسعت قلبی کہتے ہیں کہ آپ اسے قبول کرتے ہیں. پہلے مادی مثالیں عرض کرتا ہوں, پھر ہم اخلاقی مثالوں پہ آتے ہیں, اس سے سیاسی نتائج حاصل کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انیس سو چھیانوے میں پاکستان آیا تھا ایران سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد. اس کے بعد نو سال میں نے ایک اسکول کے اندر پڑھایا. یہ جو جاب کے نو سال تھے میرے لیے بہت سخت ایکسپیرئنس تھا, بہت سخت ایکسپیرئنس تھا, کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تحمل کرنی پڑتی تھیں جس کا تحمل کرنا اس وقت میرے لیے ناممکن ہے. اس وقت تحمل کرتا تھا. کیوں تحمل کرتا تھا؟ اس وجہ سے کہ مجھے جاب کرنی ہے. آپ کو واقعاً صبح ہی صبح اٹھ کے آفس جانا اور اپنے آفس کے انوائرمنٹ میں بیٹھ کر ان لوگوں سے ڈیل کرنا جو آفس میں ہیں, اچھا بھی لگتا ہے کیا؟ کچھ لوگوں کو واقعاً اچھا لگتا ہے, وہ خوش نصیب ہیں اگر وہ خود برے نہیں ہیں. کہ خود اچھے ہوں اور لوگ بھی اچھے مل جائیں, انوائرمنٹ اچھا ہو, بہت خوش نصیب ہے. معمولاً ایسا نہیں ہوتا. تو آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں. کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لاکھ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو تنخواہ چاہیے. آپ کو اپنی معاش کی حفاظت کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے کچھ پیسہ چاہیے, تو آپ تنخواہ کی خاطر برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اس برداشت کو کیا کہیں گے؟ آیا اس کو ہم منافقت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, اس کو منافقت نہیں کہتے. منافقت تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, پسند نہیں ہے ہمیں, اور ہم اس کے سامنے مصنوعی طور پر اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں پسند ہے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ ہمیں پسند ہے یا نہیں ہے, ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نظام یہی ہے, ٹھیک ہے, یہی ہے, رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہاں, ایک ہدف ہے, دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ میں اس کو تحمل کر لوں. اس کو آپ تحمل کر لیتے ہیں. اچھا, اس تحمل کرنے میں دو راستے ہیں آپ کے سامنے. ہر روز کوڑھیں تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ 40 سال اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو 30 سال میں آپ فوت ہو جائیں گے, 10 سال بچ جائیں گے, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا آپ, دل کے بیمار ہو جائیں گے. یہ راستہ مناسب راستہ نہیں ہے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں بھائی اب یہ اچھا ہے یا برا ہے, فی الحال یہی ہے, اسی میں گزارا کرنا ہے. صحیح, موقع ملا کہیں اور چلے جائیں گے, ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے, فی الحال یہی ہے. کوڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کوڑنے کا خود ہی نقصان ہے. تو کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اچھی جگہ میں بھی اچھی جگہ چلے جائیں گے, بہرحال یہی ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ تحمل کیا, تحمل کیا, وزن برداشت کر لیا آپ نے. صحیح, اور میں نے عرض کیا اس میں کوڑنا بھی نہیں ہوتا, اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر بھی رکھنا ہوتا ہے, ورنہ مر جائے گا وہ. اچھا, سوال یہ کہ یہاں آپ نے تحمل کر لیا, آپ اپنی گھریلو زندگی میں تحمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہاں, مثلا میرا بھائی ویسا نہیں ہے جیسے میں چاہتا تھا, اب کیا کروں؟ دو راستے, گھر چھوڑ کے چلے جاؤں, رہوں اور کوڑتا رہوں. تیسرا راستہ یہ کہ میں کہوں کہ بھائی گھر چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا, رہوں اور کوڑوں کیوں؟ ہر وقت کوڑتا رہا تو میرا کیا حشر ہوگا؟ پھر دوسرا یہ کہ میرا بھائی ہے, دشمن تھوڑی ہے. تو اب میں کیا سوچتا ہوں کہ بھائی یہ وہ ویسا نہیں ہے جیسا میں چاہتا تھا, لیکن کچھ اس کے اندر غلطی ہوگی, کچھ میرے اندر بھی غلطی ہوگی, کچھ اس کی غلطی, کچھ میری غلطی, دونوں ہم کمپرومائز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کوشش کرے وہ اپنی غلطیوں کو صحیح کرے, میں کوشش کروں میں اپنی غلطیوں کو صحیح کروں. لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جن جگہوں پر کمپرومائز نہیں ہو سکا وہاں پر اشار کریں گے, وہاں پر اشار کر دیں گے. مثلاً اشار کیسے کریں گے؟ اشار کیسے کریں گے؟ مثلاً اشار اس طرح سے کریں گے کہ میں دیکھوں گا کون سی چیز وہ ہے جو اس کو ضروری چاہیے, تو میں اس کو وہ دے دوں چاہے مجھے پسند نہیں آ رہا. کون سی چیز ایسی ہے جو مجھے ضروری چاہیے تو وہ مجھے دے دیں. ٹھیک ہے, یہ اشار ہو گیا, کمپرومائز ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے. مثلاً وہ کہتا ہے بھائی مجھے 9 بجے کمپیوٹر چاہیے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی, ایک جگہ پہ میں قبول کرتا ہوں, میں 9 بجے دے دوں گا, ایک جگہ پہ تم قبول کر لو, یہ کام تم کر لو. ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں, بھائی بھائی کے اندر ہی کر لیتے ہیں. اچھا, اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی, زندگی عذاب ہو جائے گی, نہ وہ خوش ہوگا نہ آپ خوش ہوگی. صحیح. اچھا میاں بیوی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے آپ کو کمپرومائز کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 100% وہ ہوں جو اس کو چاہیے اور وہ 100% وہ جو مجھے چاہیے. ہم کمپرومائز کرتے ہیں. اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کہتے ہیں پہلے سال عشق ہے, دوسرے سال جھگڑا ہے, بعد میں کمپرومائز ہے. پہلے سال محبت میں گزر جاتا ہے. البتہ یہ قدیم زمانے کا کوئی بندہ خدا ہوگا جس نے یہ کوٹیشن دیا. آج کل مہینہ بھر کافی ہے, صحیح, مہینے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا پہلے سال عشق ہے, دوسرے سال جھگڑا ہے, تیسرے سال سے زندگی کمپرومائز. کہ بھائی ٹھیک ہے, محبت بھی کر کے دیکھ لی, جھگڑا بھی کر کے دیکھ لیا, اب دو راستے ہیں, یا تو گھر علیحدہ کر لو, گھر علیحدہ کو تم جاؤ اپنے راستے پہ, ہم اپنے راستے پہ, یا کچھ کمپرومائز کر, کچھ کمپرومائز کریں, لے دے کرو, مان لو کچھ زندگی چلانا ہے, زندگی کو چلانا ہے, کچھ آپ آگے آؤ, کچھ ہم پیچھے جاتے ہیں, کسی جگہ پہ ہم آگے جاتے ہیں, آپ پیچھے جاؤ, مان لو ختم کرو. اس کو ہم منافقت کہتے ہیں؟ نہیں, منافقت نہیں ہے, تحمل ہے. اچھا اس تحمل کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس تحمل کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ نہ یہ معصوم ہے نہ میں معصوم ہوں, یہ بھی ناقص ہے میں بھی ناقص ہوں, یہ بھی غیر معصوم میں بھی غیر معصوم. میں توقع کروں کہ یہ معصوم بن جائے, نہیں ہو سکتا. وہ توقع کرے میں معصوم بن جاؤں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. ایک اور بنیاد ہوتی ہے یہ کہ یہ شخص وہ ہو جائے جو میں چاہتا ہوں. میں کیا خدا ہوں؟ میں کوئی حجت خدا ہوں کہ یہ قطعاً وہ بنے جو میں چاہتا ہوں؟ کیا ضروری ہے یہ کہ سب میری خواہش پر چلیں؟ ضروری ہے کیا؟ کس نے مجھے یہ اتھارٹی دی؟ مثلاً اگر میں اپنی زوجہ سے طلب کروں کہ وہ مکمل وہ بنے جو میں چاہتا ہوں, آج شوہر کو خدا نے اتھارٹی دی ہے کہ وہ اس کو ڈھالے اس صورت میں جس صورت میں وہ نہیں ہے, اور وہ بنا لے جو یہ چاہتا ہے؟ کس نے کہا یہ اتھارٹی نہیں ہے. آپ کو کمپرومائز کرنا ہے. یہ وہ تمام بنیادیں ہیں جس کے اوپر ہم تحمل کر رہے ہوتے ہیں. بس ہم مادیات کے لیے تحمل کرتے ہیں, تنخواہ کی خاطر. تنخواہ کو اچھے لفظ میں کہہ لیجیے, جس کا حلال کمانے کی خاطر قصد معاش دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. ہم بھائی بھائی میں, رشتے داروں میں تحمل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا تحمل نہ کریں تو کیا ہے پھر؟ دونوں کی زندگی اجیرن, دونوں کی زندگی آزاد. اچھا ایک اور بار درج کرتا چلو, میاں بیوی میں بھی تحمل کرتے ہیں. اگر کوئی کہے نہیں میں تحمل نہیں کرتا, میں لڑ دیتا ہوں اور ان لوگوں سے قطع تعلق کر لیتا ہوں, ایک تو یہ کہ اس آدمی کی تنہائی بہت جلد آئے گی. پھر زندگی میں ایک وقت آتا ہے, کبھی 50 سال بعد, کبھی 55 سال بعد, 60 سال بعد, 65 سال بعد, جب انسان کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں دوسروں کی محبتوں کا محتاج ہوں, اور یہ چیز پیسے سے نہیں آئی ہے. چاہے وہ آدمی ہو جس کے پاس پیسہ ہے, چاہے وہ آدمی ہو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے لیے تو سمجھنا بہت ہی آسان ہے کہ دیکھو بھائی اب مجھے محبتیں چاہیے, پیسہ تو نہیں ہے محبت بھی نہیں ہے, معاملہ ختم ہو گیا, میں اکیلا ہو گیا. جس کے پاس پیسہ ہے اس کو بھی ایک وقت میں سمجھ میں آتا ہے. کب؟ جب وہ پیسے کی بنیاد پہ محبتیں جمع کرتے کرتے اپنے اطراف میں منافقوں کا ڈھیر لگا لیتا ہے. پھر ایک خاص عمر کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب منافق تھے. اس وقت کہتا ہے مجھے محبتیں چاہیے. صحیح. بس اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں کمپرومائز نہیں کرتا, میں جھگڑا کرتا ہوں, سامنے والے کو باہر نکال دیتا ہوں, یہ میری دانش میں بے وقوف آدمی ہے. چند سالوں کے بعد عقل آئے گی, چند سالوں بعد عقل آ جائے گی. اب یہ سمجھ رہا ہے میں چیمپئن ہوں اس دنیا کا, یا اپنی طاقت کی وجہ سے, یا اپنے پیسے کی وجہ سے, شہرت کی وجہ سے. چند سالوں بعد اسے پتہ چلے گا کہ ان تینوں سے کچھ نہیں ہوتا, ہمیں انسانوں کی محبت چاہیے, اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. میں قطعاً آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں, کوئی بھی انسان آپ کو ظاہر میں دکھائے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے محبتیں, یہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے. فطرت انسانیہ اس پر نہیں بنی. فطرت انسانیہ اس پہ بنی کہ اس کو انسانوں کی محبت چاہیے. اور جو لوگ منافقت کے اوپر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں, وہ بھی ایک خاص مرحلے کے بعد جا کے سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مشکل حل نہیں ہوتی, پھر تنہائی میں مرتے ہیں. بہت پھر زندگی بہت سخت ہوتی ہے جب واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے اور جو تھے وہ ہاتھ سے جا چکے ہیں, واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے. زندگی میں ایک خاص موقع پر جب میں اور آپ کمزور پڑ جاتے ہیں, پھر ہم کہیں کہ پرانے دوستوں کو پھر دوبارہ دوست بنائیں جن کو ہم دشمن بنا چکے ہیں، اب نہیں بنتے. معمولاً یہ کام اس وقت کرنا ہوتا ہے جب ہمارے پاس طاقت ہو، جب ہمارے پاس جوانی کی طاقت ہے، مثال کے طور پر شعور کی طاقت ہے. بے بسی کے عالم میں نہیں ہوتی پہلی بات. پھر کوئی رحم کھائے تو کھائے، دوستی نہیں بنتی، دوستی نہیں بنتی، پھر رحم کھاتا ہے شان عالم. تو یہ تمام حقائق ہیں جس کو ہم تحمل کہتے ہیں. میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشرے کی مشکلات کی طرف بھی چند نقطے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب میں اصلی موضوع میں داخل ہوتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. آیا ہمیں امام کے ظہور کی تیاری کے لیے معاشرتی تحمل چاہیے؟ سوشل پیشنس. ہم لوگ کچھ صفات کو ذات میں دیکھتے ہیں. مثلا انسان کی صفت ہوتی ہے عادل ہے یا ظالم ہے، یہی صفت معاشرے کے اندر بھی ہوتی ہے، جس کو ہم مثلا ایک تو انڈیویجول جسٹس ہوتا ہے، آپ کے فرد کے اندر انصاف ہے یا نہیں ہے. ایک سوشل جسٹس ہوتا ہے، معاشرے میں انصاف ہے یا نہیں ہے. اب میں عرض کروں گا، ممکن ہے آپ اچھے تحمل والے آدمی ہیں. اب ایک اور سوال ہے، آپ کے اندر معاشرتی تحمل ہے؟ اچھا، یہ معاشرتی تحمل کیا ہوتا ہے؟ معاشرتی تحمل ہوتا ہے اجنبی لوگوں کے ساتھ تحمل دکھانا، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک معاشرے کا حصہ ہے، آپ کے ساتھ ایک معاشرے کا حصہ ہے. سادہ سی مثالیں عرض کروں، آپ گاڑی پہ چلا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، سامنے والا وحشیانہ طریقے سے گاڑی چلا رہا ہے. دو راستے آپ کے پاس، گاڑی سامنے لگائیں، لڑیں، اور اگر وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہوا آپ بھی گئے اور آپ کی گاڑی بھی گئی، صحیح. دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ ایک ریئلٹی ہے، اسے تحمل کریں، اس کو دو چار گالیاں دیں اور آپ اپنے راستے پہ جائیں. ایک راستہ. ایک اور راستہ بھی ہے، آپ یہ سوچیں میں معاشرے کا حصہ ہوں، یہ معاشرے کے اندر ایک خرابی ہے، میں اس کی اصلاح کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں سوشل پیشنس، معاشرتی تحمل. مشکل کے سامنے گالیاں دینا بہت آسان ہے، گالیاں دیجیے چلے جائیے، لیکن مشکل اپنی جگہ پہ باقی ہے. لڑنا بھی آسان ہے، آپ لڑ لیجئے، دو دفعہ آپ ماریں گے، دو دفعہ وہ مار لے گا، طاقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تیسرا راستہ یہ کہ تحمل دکھاؤ صحیح کرنے کے لیے، صحیح کرو اس. اب یہ دیکھو یہ صحیح کیسے ہوگا، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. معاشرے میں اتحاد نہیں ہے، دو راستے ہیں. آپ کہیں میرا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں، میں ایسے جھگڑا کرتا ہوں، ان آئسولیشن لے لیجئے، گھر میں بیٹھ جائیے، مشکل حل ہو گئی؟ نہیں. جس دن عدم اتحاد پہ سزا ملے گی سوسائٹی کو، اس دن آپ کو بھی سزا ملے گی. اگر ہم متحد نہیں ہوں گے کمزور پڑیں گے، کمزور پڑیں گے دشمن ہمارے اوپر چل دوڑیں گے، اس کے اوپر بھی چڑھیں گے. یہ نہیں بچے گا، جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کنارہ کش ہو گیا تو میں بچ گیا، نہیں، یہ نہیں بچے گا، یہ پسے گا، شاید دوسروں سے زیادہ پسے گا. دوسرے تو پھر لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، یہ اکیلا تھا، اور زیادہ پسے گا. اچھا، دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ بھی لڑائی کا حصہ بن جائیں. سب لڑ رہے ہیں، اس نے یہ پارٹی بنائی ہے، اس نے وہ پارٹی بنائی ہے، اس نے وہ گروہ بنایا ہوا ہے، آپ کہیں میں خود ایک گروہ ہوں، آپ بھی ایک گروہ بن جائیے، اور اس کے بعد اپنی داستان شروع کر دیں. مشکل حل نہیں ہوئی، آپ نے اس کو اور اسپیڈ اپ کر دیا، اور بڑھا دیا. اب ایک تیسرا راستہ ہے، کیا کوئی راستہ ہے جس سے یہ حل ہو پائے؟ اس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی تحمل. پیشنس دکھاؤ، پلاننگ کرو، حل کیسے ہوگا یہ. اچھا، اب حل ہونا کیسے ہے؟ فرض کرتے ہیں میں اور آپ وہ سب لوگ ہیں جو معاشرتی تحمل دکھا کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. راز کیا ہے اس کا؟ راز یہ ہے کہ جب تک میں یہ سمجھ رہا ہوں، اب یہ بہت پنک پوائنٹ ہے، پرائم پوائنٹ یہ، جب تک میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اسٹینڈرڈ ہوں حق اور باطل کا، اس وقت تک اتحاد نہیں ہوگا. میں نے کیا سوچا ہوا ہے؟ جو میں کہوں وہ حق ہے، جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ باطل ہے. اب اتحاد ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. آپ کا حق آپ کے پاس، ان کا حق ان کے پاس، ان کا حق ان کے پاس، اور ان کے نزدیک باقی سب باطل. تو یہاں لوگوں کی تعداد کے برابر حق ہوں گے اور لوگوں کی تعداد کے برابر باطل ہوں گے, اس میں کبھی اتحاد نہیں ہو پائے گا. بس پہلا اصول یہ ہے کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو بھی میں کہتا ہوں سب کا سب 100% حق ہے, نہیں, اس کی گارنٹی نہیں ہے. میرے اندر بھی غلطی کا امکان ہے, ان کے اندر بھی غلطی کا امکان ہے, یہ امکان ہے. سب سے پہلے تو یہ قبول کرنا پڑے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں جو کچھ کہتا ہوں سب صحیح ہے باقی جو کچھ کہتے ہیں سب غلط ہے, پھر اتحاد نہیں ہو سکتا, پھر آپ اکیلے ہیں, پھر آپ اکیلے بیٹھے رہیں گے. یہ ایک اصول ہو گیا. دوسرا اصول یہ ہے, کیا سب کو ویسا ہونا چاہیے جیسا میں کہہ رہا ہوں؟ فرض کرتے ہیں میں حق ہوں, جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے, سب ویسے بن جائیں جیسا میں کہہ رہا ہوں, کیا اتھارٹی ہے میرے پاس؟ نہیں ہے ایسا. یہ دنیا ارادے اور اختیار کی دنیا ہے, یہاں تو خدا نے بھی جبر نہیں کیا ہے, ورنہ خدا چاہتا ہے کہ کوئی بندہ یزید بنے؟ نہیں چاہتا. ایسا ہم تو یزید کی مثال دے دے کر کہتے رہتے ہیں, خدا ہم جیسا بھی بنانا چاہتا ہے کیا؟ نہیں, ہم سے بہت اچھے بنانا چاہتا تھا, خدا ہم نے بھی خراب کیا ہے, اللہ کی مخلوق کو ہم نے بھی بگاڑا ہے. کیا بگاڑنے کی نشانی ہے؟ گناہ کیا. خدا چاہتا تھا کہ اس کی مخلوق گناہ کرے؟ نہیں چاہتا. ہم نے بھی بگاڑا ہے, اس نے زیادہ بگاڑا ہے, ہم نے کم بگاڑا ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے. دوسروں سے توقع کروں گی 100% وہی کریں جو میں کہہ رہا ہوں؟ نہیں ہو سکتا. اب راستہ کیا ہے؟ ہاں راستہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں بھائی ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی دانش میں اچھا کام کر رہے ہیں, ان کے کام میں کچھ فیصد اچھا ہے کچھ فیصد برا ہے, کچھ اچھا ہے کچھ برا ہے, میرے کام میں بھی کچھ اچھا ہوگا کچھ برا ہوگا, کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں. جتنا میں معصوم نہیں ہوں میرے اندر غلطی کا امکان ہے, جو میری غلطی ہے وہ اچھا نہیں ہوگا, صحیح ہے. بس اس کے کام میں بھی کچھ فیصد اچھا ہوگا کچھ فیصد غلط ہوگا, میرے کام میں بھی کچھ فیصد اچھا ہوگا کچھ فیصد غلط ہوگا, تو کیا میں 100% پہ لڑنے کا حق رکھتا ہوں؟ قطعاً طے شدہ ہے کہ میں 100% صحیح نہیں ہوں گا, کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں. تو مجھے کس نے یہ حق دیا کہ میں سامنے والے سے کہوں تم 100% وہ بنو جو میں کہتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا یہ. اچھا اب اصول کیا بناؤں پھر؟ چلیے یہ تھیوریٹیکل بیسس بن گئی کہ بھائی میں 100% حق ہوں یہ ممکن نہیں ہے, وہ 100% ویسا بنے جیسا میں چاہتا ہوں اس کا میرے پاس اختیار نہیں ہے. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے سامنے والا اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے, اس اچھے کام کے مقابلے میں آپ دو کام کر لیں. اب جو میں اصول آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس پہ میں خود پریکٹس کرتا ہوں, اب تک دیکھتا ہوں یہ اصول کارآمد رہے, انہوں نے میری زندگی میں مجھے بہت اچھے رزلٹ دیے ہیں. تو تھوڑا بہت جو میں نے تجربہ کیا اپنی زندگی پر وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. کچھ فیصد میں وہ کام کر رہا ہے تو اچھا ہوگا, کچھ فیصد میرا اچھا ہوگا. اب میں کیا کروں؟ کسی کو اچھا کام کرتا دیکھ رہا ہوں, اس اچھے کام کے ساتھ دو رد عمل دکھاؤں. ایک, میں اس آدمی سے متفق ہوں یا نہیں ہوں, اس کے اچھے کام کی تعریف کروں. چھوٹا سا ایک قانون, جس کسی کو اچھا کام کرتا دیکھ رہے ہیں آپ, چاہے آپ باقی کاموں میں متفق نہیں ہیں, یہ جو اچھا کام ہے اس کی تعریف کریں, تعریف کریں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مثلا اب مثال میں انسان کو تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑتی ہے. ایک آدمی نے کراچی شہر کے لیے کچھ اچھے کام کیے, کچھ برے بھی کیے, کچھ بنیادیں اس کی بہت خراب ہیں. کم سے کم یہ کہنے میں مجھے دیر نہیں لگنی چاہیے کہ یہ کام اچھا کیا ہے. ہاں جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, چاہے وہ, اب کھل کے بات کرتا ہوں کیونکہ میں آگے جا کے تھوڑا سا اور کھلوں گا. مثلا جماعت اسلامی کے میئر نے کچھ کام اچھے کیے تھے, کوئی برائی نہیں ہے کہ میں کہوں ٹھیک ہے اس آدمی نے یہ کام اچھا کیا ہے. ایم کیو ایم کے موجودہ ناظم اعلیٰ نے کچھ کام اچھے کیے, کوئی برائی نہیں ہے کہ میں کہوں یہ کام اچھا کیا. اچھا اس کا مطلب یہ کہ میں اس کے سارے کاموں کو کہہ رہا ہوں اچھا کیا؟ نہیں, یہ اچھا کیا, اتنے میں میرا حق ہے اس کا بھی حق ہے. بس کیا طے ہوا, جس نے جو اچھا کام کیا ہے میں کہوں گا کہ اچھا کیا ہے. ابھی میں اور آؤں گا آگے. اچھا ایک تو میں اس کی تعریف کروں, دوسرا اتنے سے بھی اگر میری پرائیورٹی میچ کر رہی ہے, پرائیورٹی میچ کرنا کسے کہتے ہیں, میری زندگی میں 10 کام کرنے کے ہیں, اس کی زندگی میں بھی 10 کام کرنے کے ہیں, جس کو میں نے ٹاپ پرائیورٹی دی ہوئی ہے اس کو اس نے 9th پہ رکھا ہوا ہے, جس کو اس نے ٹاپ پرائیورٹی دی ہوئی ہے وہ میرا 7th ہے. صحیح ہے. اب یہ جس کو ٹاپ پرائیورٹی دے رہا ہے میری لسٹ آف پرائیورٹی میں تو ہے نا, تو 7th پر بھی اگر ہے تو تھوڑی سی ریسورسز اس کو دے دوں, 1 روپیہ ہی صحیح, 2 کام کروں, ایک اس کے اچھے کام کی تعریف کروں, دوسرا اپنی توانائی میں سے ذرہ برابر اس کو بھی دوں. کیوں؟ بالآخر یہ وہ کام کر رہا ہے جو میں بھی کرنا چاہتا تھا, بالآخر یہ وہ کام کر رہا ہے. اچھا باقی کام تو اچھے نہیں کر رہا, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ابھی اس کے اچھے کام کی بات کر رہا ہوں. اب میں ایک مثال اور دیتا ہوں کی خدمت میں. صاحب ایک آدمی شہر کراچی کے اندر کوڑا جمع کر رہا ہے, فرض کریں کوڑا جمع کر رہا ہے, شہر کو صاف کر رہا ہے, میری ٹاپ پرائرٹی کوڑا جمع کرنا ہے؟ نہیں, میری ٹاپ پرائرٹی کچھ اور ہے. کوڑا جمع کرنا میری پرائرٹی میں کہیں آ رہا ہے کہ شہر صاف ہو؟ ہاں آتا ہے, 10th میں آتا ہے, 25th میں آتا ہے. تو میں 2 کام کروں, ایک تو کہوں کہ بھائی یہ کام اچھا کر رہا ہے, یہ جو شہر کو صاف کر رہا ہے یہ کام اچھا کر رہا ہے. دوسرا کام میں کیا کروں, یا تو یہ کہ میں کوڑا نہ پھیلاؤں, یا کہیں کوڑا پڑا دیکھوں تو میں بھی اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دوں, اس میں تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے نا. اچھا اس سے کیا میری لسٹ آف پرائیورٹی ڈسٹرب ہوئی ہے؟ نہیں, میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا جس سے میری لسٹ آف پرائیورٹی ڈسٹرب ہو جائے. میری جو اولویت کی فہرست تھی وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ بالکل صحیح سالم, میری لائف میں کوئی چینج نہیں آئے گا, ایکسٹرا میں سے تھوڑے سے میں اس کا ساتھ دے دوں. میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں اگر میں اور آپ ان 2 اصولوں پہ چل بیٹھے, سارے وہ کام جو آپ چاہتے ہیں کہ ہوں خود بخود ہو جائیں گے, خود بخود ہو جائیں گے. ابھی جو کام نہیں ہو رہے اس کی وجہ کیا ہے, اس کا بھی میں تھوڑا سا انالیسس کر دوں, کیوں نہیں ہو رہے وہ کام جو میں چاہتا ہوں کہ ہوں, تھوڑی سی وجہ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. میری اولویت میں 10 کام ہیں. اچھا میں کتنے ایک ساتھ کر سکتا ہوں؟ 2, 3, 4, 5 ختم ہو گیا معاملہ. 4, 5 میں نے نپٹائے, 4, 5 نیچے سے پڑے ہیں. اب سامنے والے کی لسٹ آف پرائیورٹی میں میرا والا 9 نمبر کا کام اس کا پہلا بنا ہوا ہے, اور میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے باقی سب غلط ہے. اچھا میں 9 کام خود کر پا رہا ہوں؟ نہیں. اور جو کر رہا ہے اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ غلط ہے. اب یہ کام ہوں گے نیچے والے؟ کبھی نہیں ہوں گے. کیوں؟ جو میں ٹاپ پہ کر رہا ہوں وہ اس کا بھی 9 ہے, اور وہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے, جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے. تو وہ میرے کام میں روڑے اٹکائے گا, میں اس کے کام میں روڑے اٹکاؤں گا. اب نہ کام اس کا نکلے گا نہ میرا نکلے گا, ختم ہو گیا معاملہ, کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. راستہ کیا ہے؟ میں نہیں کر پا رہا, سامنے والا کر پا رہا ہے, تعریف کروں تھوڑا سا ساتھ دے دوں. وہ نہیں کر پا رہا, میں کر رہا ہوں, تعریف کرے تھوڑا سا ساتھ دے دے, سارے کام نبٹ جائیں گے, سارے کام نبٹ جائیں گے. البتہ جو آدمی مکاری کرے اس کا ساتھ نہیں دوں گا, میں نے طے کیا ہوا ہے. جو خلوص کے ساتھ نظر آئے گا پر خلوص کام کر رہا ہے, چاہے وہ میری پرائیورٹی میں 25 نمبر کا کام کرے میں اس کو ساتھ دوں گا, چاہے میں 5 منٹ نکال دوں ساتھ دوں گا. لیکن اگر دیکھوں گا یہ بنیاد میں مکار ہے, خدا کے لیے نہیں ہے, دغا بازی دے رہا ہے, دنیا کے لیے کرتا ہے, نفس پرستی کرتا ہے, البتہ اس کا فیصلہ سالوں کے بعد ہوگا, 1-2 چیزوں سے نہیں ہوگا. وہ سطح قلبی کا ایک اور حصہ یہ بھی ہے جس میں میں کل بات کرنے کی کوشش کروں گا, وقت ختم ہو رہا ہے. یہ بھی ایک حصہ ہے, یہ کیسے فیصلہ کروں یہ مخلص ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر بعد میں بات ہوگی. اگر مخلص ہے حتماً ساتھ دینا پڑے گا, حتماً ساتھ دیں گے, ساتھ دیں گے کام حل ہو جائیں گے. اب آئیے تھوڑا سا حساس جگہ سے, ہم ظالم اور مظلوم کا اتحاد نہیں کر رہے, ہم دینداروں کی بات کر رہے ہیں. ایک دیندار کہہ رہا ہے معاشرے کی تبدیلی کے لیے تھوڑا تیز چلو, جس کو ہم انقلابی جدوجہد کہتے ہیں. ایک دیندار کہہ رہا ہے معاشرے کی تبدیلی کے لیے ذرا سلو چلو, اس کو ہم فکری جدوجہد کہتے ہیں. اب ان دونوں کے گروہ کلاسیفائی ہو گئے, ایک کو یہ لقب مل گیا, دوسرے کو وہ لقب مل گیا. چلو ہو گیا, کوئی بات نہیں. انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, چلیے ہم کہتے ہیں یہ بھی شعوب اور قبائل کا ایک حصہ ہے. اچھا اب اس نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اب یہ صحیح ہوا نہیں؟ یہ تو بہت غلط ہو گیا. اگلا مرحلہ, اس نے اس کو برا بھلا کہتے کہتے اس کے لیڈر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اور اس نے اس کو برا بھلا کہتے کہتے اس کے لیڈر کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اب کیا ہوا؟ اب تو بہت ہی غلط ہو گیا, اب تو تہس نہس ہو گیا. اب اتحاد ہوگا نہیں, اب تو گردن کٹ جائیں گی. اب کہاں اتحاد ہوگا؟ اب اس کے پاس سند ہے, اس کے پاس, اس نے میرے لیڈر کو یہ گالیاں دی ہیں, اور اس کے پاس سند ہے, اس نے میرے لیڈر کو یہ گالیاں دی ہیں. دونوں کے پاس اپنے اپنے لیڈر کی توہین کی سند بھی ہے. اب اتحاد ہوگا نہیں؟ اب کسی بھی صورت میں کوئی اتحاد نہیں ہو پائے گا. تو راستہ کیا ہے؟ کس نے کہا کہ گالیاں دینی ہیں؟ کس نے کہا؟ اب میں بالکل واضح ہو کے عرض کروں, چونکہ اب میں سوچتا ہوں چلو میں اگر میں تختہ مشق بنوں کہ مجھے کسی چند لوگوں نے گالیاں دینی ہیں کہ بھائی تو نے یہ بات کیوں کہی اور اس کا کوئی اچھا اثر ہے, تو میں سابقہ سے بھی بہت گالیاں کھاتا رہا ہوں, آگے بھی کھانے کو تیار ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ میں بھی ڈپریس ہو جاتا ہوں کبھی کبھی برائیاں سن سن کے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈپریس ہونا غلط ہے. انسان کو اللہ کی راہ میں بعض اوقات غلط چیزیں سہ لینی چاہیے. اگر کوئی غلطی کرے چل ٹھیک ہے, میرے اندر بھی اتنا حوصلہ نہیں ہے, بعض اوقات واقعی ڈپریشن ہو جاتا ہے, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ہم سب کو سہنے کی عادت ہونی چاہیے. ایک گروہ ہے ایک دوستوں کا, سب دوست الحمدللہ دونوں دیندار, دین کی راہ میں خوشی رضایت کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھنے والے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مثال کے طور پر رہبریت کے معاملے میں یہ کہہ رہے ہیں, صحیح. دوسرا دوست ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرجعیت کے معاملے میں یہ کہہ رہے ہیں. میں صرف ایک بات کہوں گا, کیا کسی کو یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیڈرز کو برا بھلا کہے؟ کیا ہونی چاہیے؟ چونکہ میں جانتا ہوں, بہت تعجب کے ساتھ ایک بات سوچتا ہوں, آیا کبھی رہبر نے کسی مرجع کو گالی دی ہوگی؟ آیا کسی مرجع نے رہبر کو گالی دی ہوگی؟ اچھا ابھی ممکن ہے سامنے والا کہے ہاں دی ہے, تو میں اس سے کہتا ہوں ثبوت لاؤ, ثبوت لاؤ. تو وہ کہتا ہے, مثال کے طور پر وہ یہ کہے گا, بھائی یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں لیکن مصلحتن چپ ہیں. تو میں اس سے کہتا ہوں بندے خدا, جس مصلحت کی خاطر وہ چپ ہیں, تم اپنی زبان کیوں نہیں بند کرتے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہے ہو نا کہ مثلا نعوذ, ابھی میں بالفرض محال لے رہا ہوں, بالفرض محال تم کہتے ہو مثلا رہبر معظم فلاں سے خوش نہیں ہے. چلو خوش نہیں, اظہار کیا کسی تقریر میں؟ نہیں. برا بھلا کہا ہے؟ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کہا دل میں تو خوش نہیں ہے لیکن کہتے نہیں ہیں چونکہ مصلحت نہیں ہے. اچھا یہ مرجع ان سے خوش ہے؟ نہیں نہیں خوش نہیں ہے. مثلا وہ کہتا ہے اظہار کرتے ہیں؟ نہیں اظہار تو نہیں کیا. تو کیوں نہیں اظہار کیا؟ تو کہتے ہیں مصلحت نہیں ہے. تو کہتے ہیں تم اس مرجع کے ماننے والے ہو, اس کی مصلحت کو کیوں نہیں قبول کرتے تھے؟ بھائی جس مصلحت کے تحت وہ اپنی زبان نہیں چلا رہے تمہاری دانش میں مخالف ہونے کے باوجود, میری دانش میں تو نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں نہیں ہے. اگر تم کہتے ہو کہ بھئی یہ مخالف ہیں اور مصلحتن نہیں بولتے, تو واللہ تم اپنے لیڈر کی مصلحت کو خود کیوں نہیں سمجھتے پھر؟ اور اگر یہ کہتے ہو کہ بھئی رہبر مخالف ہیں لیکن نہیں بولتے چونکہ مصلحت نہیں ہے, تو تم رہبر سے بڑے رہبر مت بنو, تم مرجع سے بڑے مرجع مت بنو. دونوں یہ سوچو کہ یہ دونوں اسلام کی خاطر اگر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے بھی ہیں, میں نہیں مان رہا, میں نہیں مان رہا, صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نہیں مانتا کہ اختلاف رکھتے ہیں, اس پائے پر جس پہ لوگ کہیں ممکن ہے نظریاتی فکری اختلافات ہوں, لیکن اگر کوئی کہتا ہے اختلافات ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی اسپیل آؤٹ کیا ہے کبھی کسی تقریر میں؟ نہیں کیا نا. آپ کہیں گے پرائیویٹ گیدرنگز میں کہتے ہیں مثلا, تو بھائی تم کبھی اس پرائیویٹ گیدرنگ میں گئے تھے؟ نہیں گئے. تمہیں کسی نے خبر دی ہے؟ کہ ہاں مجھے خبر دی ہے. انہوں نے یہ چاہا تھا کہ باہر خبر نکلے؟ اگر انہوں نے یہ چاہا ہوتا کہ باہر خبر نکلے تو وہ پھیلا دیتے. نہیں پھیلایا انہوں نے, تو تمہیں کس نے حق دیا؟ کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے کہ سامنے والے ایک دوسرے کو برا بھلا کیا. اسی نے کمر توڑی ہماری. دینداروں کے درمیان عدم اتحاد اس مصیبت سے آیا. اور یہ میں عرض کرتا چلوں, اس کیٹیگری میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اتنے ہوشیار ہوتے ہیں جو پبلکلی برا بھلا نہیں کہتے. چلو اللہ کا شکر ہوا ایک عقل آ گئی کہ پبلکلی برا بھلا نہیں کہنا. پھر غلطی کہاں پہ کرتے ہیں؟ اپنی نجی محفلوں میں برا بھلا کہتے ہیں. اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ جو ہم نجی محفلوں میں کہیں گے یہ کہیں باہر نہیں نکلے گی. بھائی یہ ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے, یہاں آپ تہخانے میں بیٹھ کر بھی کوئی بات کریں گے باہر نکلے گی. تہخانے میں بیٹھ کر بھی بات کریں گے باہر نکلے گی. آپ اپنی زندگی کے لیے اصول بنائیں. آپ کو شرعاً اسلام کے سیاسی نظام کے اندر, اسلام کے معاشرتی نظام کے اندر رہتے ہوئے اجازت ہے برا بھلا کہنے کی یا نہیں ہے؟ ہمارے خیال میں نہیں ہے, ہمارے خیال میں نہیں ہے. اگر اتنا سا ایک کام کر لیں, اپنے کام کو امپروو کریں. مجھے میں پھر بار بار عرض کرتا ہوں, تقریباً 13-14 سال ہو گئے پاکستان, 13-14 سال ہو گئے پاکستان میں کام کرتے ہوئے. مجھے صرف ایک بات سمجھ میں آئی ہے اس چیپٹر میں, وہ یہ کہ کسی کو برا مت کہو. میں ظالم مظلوم کی بات نہیں کر رہا, کوئی پکڑ لے مجھے کہ کبھی آپ کہتے ہیں جارج بش کو بھی برا نہیں کہنا, اور آپ نہیں اس کی بات نہیں کروں. میں ظالم مظلوم کی گروہ کی بات نہیں کروں, دینداروں کی بات کروں. دیندار ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی فکر پھیلے, سادہ سا کام کرو, اپنے کام کو پوری طاقت سے انجام دو. دوسرے کو برا بھلا کہے بغیر, دوسرے کے کام میں روڑے اٹکائے بغیر آپ اپنے کام کو پوری طاقت سے انجام دو. اگر آپ کے پاس حق اور توانائی ہے آپ کی بات پھیل جائے گی, آپ کی بات کو کوئی نہیں روک سکتا. کسی مکاری کی ضرورت نہیں ہے, کسی فریب کاری کی ضرورت نہیں ہے, کسی سازشی منصوبے کی ضرورت نہیں ہے. پورے خلوص سچائی کے ساتھ آپ اپنی فکر لے کر اٹھو, آپ اپنی فکر لے کر چلو, کام کو انجام دینے کی کوشش کرو. اب اس چیپٹر میں میری رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے ان لوگوں میں کوئی اختلاف اس پائے کا نہیں ہونا چاہیے. مجتہدین میں فکری اختلاف ہوتا ہے, اگر نہ ہو تو اجتہاد کا دروازہ بند ہو جائے گا. ہم اجتہاد کے دروازے کے کھلے ہونے کے قائل ہیں. فکری اختلاف دونوں کے اندر ہوتا ہے, لیکن میں قطعاً گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں اپنی رائے کے اندر کہ ہرگز دونوں کے اندر ایسا کوئی اختلاف نہیں سمجھ میں آتا جس کے تحت ایک دوسرے کے افراد کے اوپر حملے کرنے کی اجازت مل جائے. قطعاً ایسی کوئی چیز نہیں. اسلام کی مصلحتوں میں دونوں کا کردار, دونوں کی توانائیاں ایک دوسرے کے ساتھ یکجا چل رہی ہیں. اب میں اگر اب تفصیلات بتانا چاہوں, ایک تو میرے پاس وقت بھی ختم, دوسرا یہ کہ اس کی تفصیلات کچھ ایسی ہوتی ہیں جو واقعاً سب کے سامنے نہیں کہی جا سکتی, لیکن میں آپ کو خدمت میں اپنی رائے کم از کم گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں. اور جو ریکویسٹ کر سکتا ہوں, ظاہر ہے ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں, وہ یہ کروں گا کہ بھائی خدا کا واسطہ پبلک کے سامنے حتی الامکان اپنی نجی محفل میں زبان صحیح کر لو. بس قرآن کریم بھی فرماتا ہے زبان صحیح کر لو. آپ زبان صحیح کر لو, احترام آمیز زبان استعمال کر لو, مشکل حل ہو جائے گی, مشکل حل ہو جائے گی. کسی کے لیے بے احترامی مت کرو. تنقید کرنا چاہتے ہو تنقید کرو. آپ میرے پہ تنقید کرنا چاہتے ہو؟ آپ دوسرا کوئی اس کے اوپر تنقید کرنا چاہتا ہے؟ تنقید کے دروازے بھی بند نہیں کیے جا سکتے. یعنی ہم یہ کہیں کوئی کسی پر کرٹیسزم نہ کرے, نہیں, کرٹیسزم کے دروازے کھلے ہونے چاہیے, اس سے بہت ساری چیزیں حل ہوتی ہیں. لیکن احترام کا دروازہ گرا دیا جائے یہ صحیح نہیں ہے. احترام باقی رہنا چاہیے. بس احترام باقی رہے اور اپنے کام کو مضبوطی سے کریں. بس میری رائے یہ بنی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے. میں اس کی ذمہ داری اپنے اوپر اس لیے لے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہ میں کسی کے اسپوکس مین بن کے کام کر رہا ہوں. نہیں, مجھے کسی کا اسپوکس مین نہیں بننا ہے. اس معاملے میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتا ہوں. میری رائے یہ ہے کہ اپنے کام کو سالڈ کریں, جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے بھرپور توانائی کے ساتھ کریں. احترام کے دروازے کو مت گرائیں. احترام متقابل میوچول رسپیکٹ وہ اپنی جگہ پہ باقی رہنی چاہیے. اور اصل تو وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا, ایک دوسرے کا تعریف کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا ساتھ دے دینا چاہیے, ایک دوسرے کا تعریف کے ساتھ کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے یہ کام اچھا کیا, تھوڑا سا ساتھ دے دینا چاہیے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے دوست احباب ان قوانین پر عمل کریں ہمارے درمیان اتحاد بہت مضبوط بنے گا. اور یہ قانون میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی واقعہ پیش آیا کرے تو سب اپنی توجہات کہیں اور نہ کیا کریں. آپ یہاں پہ آئیں وہاں پہ نہیں آئے تو اپنے کام کو مضبوطی سے انجام دینا سیکھیں. آپ کی توجہات ادھر ادھر چلی جاتی ہیں نا تو پھر آپ راستے سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ایک آخری بات اور عرض کرتا چلوں, گرچہ میں نے وقت آپ کا کافی لے لیا, میں مسلسل سوچ رہا تھا کہ آدمی تھوڑا سا اور جلدی ختم کروں گا لیکن یہ گفتگو اتنی حساس گفتگو تھی. میری ایک اورینٹیشن ہے کہ یہ اور وہ دونوں ایک دوسرے کے احترام کرتے ہیں. میں قطعاً ولایت فقیہ کا معتقد ہوں, رہبر معظم کا مقلد ہوں, ٹھیک ہے, ان تمام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, بعض اوقات کسی ایک گروہ کی طرف سے کی ہوئی چھوٹی سی غلطی سامنے والے کو اسپارک دے دیتی ہے. اب وہ اس غلطی کو ایکسکیوز بناتا ہے, عمارتیں ڈھا دیتا ہے. پھر جب یہ عمارتیں ڈھاتا ہے تو یہ والا بھی عمارتیں ڈھاتا ہے. تھوڑا سا تحمل کر لیں. اگر آپ کسی کے اندر غلطی احساس کر رہے ہیں اس غلطی پہ تحمل کریں. یہ وسعت قلبی بہت ضروری ہے اس کا, یہ شرح صدر بہت ضروری ہے. اور یہ لوگ شدر صدر کے ماہرین پن ہیں, با خدا عرض کر رہا ہوں جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں, یہ شرح صدر کے ماہرین فن ہیں. یہ لوگ ماہر ہیں اس بات کے شرح صدر کیسے دکھاتے ہیں. اب آپ کہو یہ سیاسی ترکیب ہے, انہوں نے یہ سیاسی ترکیب نہیں ہے, یہ خدائی ترکیب ہے. خدائی کی خدا کی خاطر یہ سارے کام کرتے ہیں. شرح صدر بہت ہے ان کے اندر. اس شرح صدر نے یہ سب کچھ اثرات دکھائے جو اس وقت ہمارے سامنے. عراق متحد نہیں ہو سکتا تھا اگر وہاں مثال کے طور پر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی شرح صدر نہ دکھاتے. اور یہ تحریک جو اس وقت ہمارے پاس پوری دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے یہ نہیں چل سکتی تھی اگر رہبر معظم کے اندر شرح صدر نہ ہوتا. اب میرے ان دو کے نام لینے سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں ان دونوں کو پھر ٹکرانا چاہتا ہوں, چونکہ ہم لوگ ایکسٹرا میننگز بہت نکالتے ہیں. میں یہ نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت بہت خوبصورت زمانہ ہے, بہت اچھا زمانہ ہے, بہت عظیم طاقتیں اس وقت جمع ہوئی ہیں. ان طاقتوں کے بل بوتے پہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ہم لوگ ہوشیار بنیں, ہم لوگ ہوشیار بنیں. کسی کی غلط حرکت ہمیں اور آپ کو راستے سے دور نہ لے کے جائے. ایک نے فلاں نے کر کے کوئی حرکت کی, اس آدمی نے انجانے میں حماقت میں سیاسی شعور کی کمی کی وجہ سے, شاید مخلص بھی تھا, سیاسی شعور کی کمی کی وجہ سے ایک ایسی حرکت کی جس سے معاشرے میں بلوا پھیل گیا. بھائی اس کی ایک کی حرکت سے پورے نظام کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ نظام کو چلاؤ, نظام کو اتحاد کے ساتھ چلائیں. اس ایک آدمی نے غلطی کی ہے, تحمل کر لو, اتنی مصیبت نہیں آئی ہے کوئی. تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, آپ اس وقت الحمدللہ بہت اچھی فضا ہے, اس فضا کو برقرار رکھیں. اور ہم قطعاً جانتے ہیں اس اتحاد کی فضا کو توڑنے کے لیے دشمن بہت محنت کرے گا, بہت محنت کریں گے. کبھی یہاں سے کوئی حرکت کریں گے, کبھی وہاں سے کوئی حرکت کریں گے. اگر ہم میں شعور ہو ہم بچا سکتے ہیں, شعور سے کام. اس کو ہم ایک اور جملے میں کہتے ہیں کہ سیاسی بلوغ. یہاں پہ سیاسی بلوغ چاہیے, بچے مت بنے, بالغ بنے. بالغ آدمی جانتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو ممکن ہے بچہ 15 سال کا ہو گیا ہو لیکن ابھی بالغ نہ ہوا ہو, ممکن ہے کوئی 60 سال کا ہو جائے بالغ نہ ہو, اور ممکن ہے کوئی 20 سال میں بہت بڑا بالغ ہو. ہمیں سیاسی بلوغ چاہیے اس کا, کہ ہم سیاسی طور پر اتنے بالغ ہو جائیں کہ ہم سمجھیں. ایک علاقے کے اندر 3 علماء لڑتے تھے. اس علاقے میں مجھے جانے کا موقع ملا, ایک آدمی مجھے ملا, ان پڑھ تھا, جاہل تھا, تینوں کا باڈی گارڈ رہ چکا تھا. ایک تھا جاہل تھا بالکل ان پڑھ, تینوں کا باڈی گارڈ تھا. ایک دفعہ میں اس کے ساتھ تھا
تو میں نے ایسے ہی اس کو چھیڑنے کے لیے پوچھا, میں نے کہا ان تینوں نے بہت لڑائی کر لی ایک دوسرے کے ساتھ, یہ لوگ کیوں لڑتے ہیں؟ اس جاہل نے مجھ سے ایک جملہ کہا, کہنے لگا مولانا صاحب یہ لوگ سیاسی یتیم ہیں. کہنے لگا یہ سیاسی یتیم ہیں. چونک گیا میں کہ یار یہ ان پڑھ آدمی ہیں لیکن میچورٹی دیکھیں اس کی, گہرائی دیکھیں. کہنے لگا یہ لوگ سیاسی یتیم ہیں, ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو سمجھتے ہیں اپنا ہے. ان کو ابھی نہیں پتا کہ سیاست میں بلوغ کسے کہتے ہیں. سیاسی یتیم, آپ سیاسی یتیم مت بنیں, بالغ بنیں. جو آدمی آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اظہار کر رہا ہے میں تمہارا ہوں, اتنی آسانی سے مت قبول کر, نظریے کو دیکھ. لڑانے کی کوشش کرتا ہے, کیوں لڑتے ہیں؟ ایک اور جملہ بھی کرتا ہے, سب میرا دل بڑا بھرا ہوا ہے. ایک اور جملہ, یہ لوگ جو ہم سے یہ کہتے ہیں, اب بالکل چیپٹر کلوز, ایک اور طرف تاکہ میں پوائنٹ مس نہ ہو جائے. یہ لوگ جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تحفظ اداداری دیں گے آپ کو, اسے قبول مت کریں. انہوں نے ہم عزاداروں کو یتیم سمجھا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تمہیں تحفظ دیں گے. میں اپنے مجھے جو سمجھ میں آتا ہے, آپ سب کو بولو ہم اپنا تحفظ خود کریں گے, کوئی ہم کو تحفظ مت دے. آپ اپنی طاقتوں پہ انحصار کریں, اپنے بلبوتے کے اوپر. جس بچے کو اس کی ماں تحفظ نہ دے سکے اسے دایا تحفظ نہیں دے گی. آپ کے اور میرے جوان اگر مجھے اور آپ کو تحفظ نہ دے سکے کسی اور پارٹی کے جوان نہیں دیں گے. اچھا اگر سامنے والا کہے اگر ہم سے تحفظ نہیں لیا تو ہم قاتل بنیں گے, تو ہم کہیں گے بسم اللہ, 99 پہلے سے تم 100 ہو جاؤ, پہلے بھی کم نہیں تھے ہمارے پہلے بھی دشمن ٹھیک ٹھاک تھے. تمہاری خواہش ہے کہ تم یزیدیوں کے ساتھ مل کے ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہو, کرو. جہاں ہم نے 99 یزید جھیلے ہیں ایک اور جھیل لیں گے, لیکن ہم تم سے تحفظ کی بھیک نہیں مانگیں گے. بخدا قوم ہونے کے ناطے تحفظ کی بھیک مانگنا بند کر دیں. یہ کیا مصیبت ہے, ہر پارٹی کا آدمی آ کے ہم سے کہتا ہے ہم آپ کی عزاداری کو تحفظ دیں گے. نہیں چاہیے تحفظ, خود تحفظ کریں گے. نہیں ہوگا تحفظ, زیادہ زیادہ کیا ہوگا, آج 45 مریں کل 400 مریں گے, چلو ٹھیک ہے شہید ہونے کو قبول کرو. کب تک یتیمی مانگیں درود بھیج محمد والے محمد. ہمیں اپنے پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ اب کوئی پارٹی ہم سے آ کر یہ نہ کہے ہم آپ کی عزاداری کو تحفظ دیں گے. نہیں, نہیں چاہیے تحفظ. اگر تحفظ کے ہوتے ہوئے بھی 45 آدمی شہید ہونے ہیں عاشور کے دن, تو کون سا تحفظ ملا؟ شرم تحفظ ملا اور ایک ایک جلوس کے اوپر حملہ ہوا ہے, 3 جلوسوں پہ بم دھماکہ ہوا ہے اس سال. کون سا تحفظ تھا ہمارے پاس؟ یہ کون سا تحفظ ملا؟ ایک طرف سے تحفظ کا احسان مند بھی بناتے ہیں, دوسری طرف سے ہمارے بچوں کی جانیں بھی جاتی ہیں. آپ تحفظ کی بھیک مت مانگیں, آپ اس کو جذباتیت نہیں سمجھیں. اگر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے امام سے تحفظ کی بھیک مانگیں کہ مولا آپ کے جد امجد کے نام پہ نکلیں, درود بھیج محمد والے محمد پر. پوری دنیا کو سمجھائیں ہمیں تمہارا تحفظ نہیں چاہیے. اگر ہمیں تحفظ چاہیے اپنے امام سے کہیں گے مولا آپ کے نام پہ نکلے, آپ تحفظ دیں گے. دوسری طرف سے اپنے تحفظ کے سارے بندوبست اپنے ہاتھ میں رکھیں. مثلا میں قطعاً اس بات کو کیسے سمجھتا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ اپنے اسکاؤٹس کو مضبوط کریں, جتنا اسکاؤٹس کو مضبوط کر سکتے ہیں اسکاؤٹس کو مضبوط کریں. ساری تحفظ کی ذمہ داری ان بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے. کیوں؟ یہ بچے آپ کے بچے ہیں, کل کوئی جان لینے آتا ہے ان میں سے 10 جان دے دیں گے آپ کی جان بچانے کے لیے, دوسرا کوئی جان نہیں بچائے گا آپ کی.
کوئی جان نہیں بچائے گا آپ کی, وہ خود سازش کا حصہ بن کے آپ کی جان دے دیں گے, آپ کی جان نہیں بچائیں گے. میں نے عرض کیا کوئی دایا ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکتی. یہ اسکاؤٹس کے بچے ہمارے بچے ہیں, یہ ہماری قوم سے نکلے ہوئے ہیں, انہوں نے شہید و شہدا کا درس سیکھا ہوا ہے. ہاں ان کے اندر ممکن ہے نظریات کی کمی ہو تو ان کی نظریاتی تربیت ہونی چاہیے, ممکن ہے ان کے اندر وسائل کی کمی ہو تو ہم وسائل کے ذریعے ان کا ساتھ دیتے ہیں, ممکن ہے لوگ ان کو احترام کی نظر سے نہ دیکھتے ہوں, ہم ان کو احترام دیں. بس ان بچوں کے اوپر محنت کریں, ان کے اوپر محنت کریں, یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ کل ہمارے 10 چیزوں کے اندر کام آتے ہیں, الحمدللہ بے لوس ہیں, بے لوس کام کرتے ہیں. ان کے خلوص کے اوپر محنت کریں گے, ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ توانائی خرچ کریں گے, یہ ہمارا سرمایہ ہے. ماشاءاللہ ٹیلنٹ بھی بہت ہے, الحمدللہ ان کے ٹیلنٹ کو پاکستان کی کراچی کی ایڈمنسٹریشن سمجھتی ہے. کراچی کی ایڈمنسٹریشن نے 10 دفعہ آفیشلی اسکاؤٹس کے ٹیلنٹ کو سراہا ہے, شیعہ اسکاؤٹس کے ٹیلنٹ کو, کہ نہیں ان کے پلاننگ اچھی ہے, ان کا نظام اچھا ہے, اور سب سے بڑھ کر ان کے اندر ڈیڈیکیشن ہے, جذبے سے کھڑے ہوتے ہیں, ایک ایک عزادار کی جان کو اپنی جان سمجھتے ہیں. ہر پولیس والا رینجرز والا بھاگ جاتا ہے, اسکاؤٹ نہیں بھاگتا ہے, کھڑا رہتا ہے. ان اگر ہمیں تحفظ چاہیے, مانوی تحفظ چاہیے, تو وجود وقت امام کی وجود سے چاہیے, امام کے وجود سے گزارش کریں, مولا آپ کی جد امجد کے نام کیا ہے, آپ تحفظ دیں. اور اگر تحفظ کے لیے دنیاوی بندوبست چاہیے تو دوسروں سے نہیں چاہیے, اپنے بچوں سے چاہیے. وسائل گھر ان کو فراہم کریں گے, آپ کہیں گے ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ان کو آج اکوپمنٹ دیں گے, آج ان کو وسائل دیں گے, کل مضبوط ہو جائیں گے. دوسروں سے بھیک مانگیں گے, زندگی بھر بھیک مانگنی پڑے گی. کب تک بھیک مانگتے ہیں, کب تک اپنے آپ کو ذلیل کریں, کوئی ضرورت نہیں اپنے آپ کو. اتنی عظیم شان قوم اور دوسروں سے بھیک مانگنی تحفظ کے لیے, وہ بھی عزاداری کے تحفظ کے لیے, پستی ہے. شہید الشہدا کے نام پر اتنا نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, شہید الشہدا کے نام نے ہمیں بلند کیا ہے, ان کو عزت دی ہے. اینڈ کیا ہوگا, آپ ہی کہیں گے مثلا اگر ہم نے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھے, یہ قاتلوں کا ساتھ مل جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں شہید کریں گے. میں کہوں گا عزت ہے, اس میں عزت ہے, اس شہید ہونے بہتری ہے, پھر شہید ہونا قبول کرو. کب تک میں تعجب مجھے اس بات پہ ہوتا ہے, تکلیف اس بات پہ ہو رہی ہے, شہید بھی ہمارے جائیں, بھیک بھی ہم مانگیں, کیوں مانگیں بھائی؟ ہمارے پاس جذبہ ہے, جوان ہے, بخدا ان جوانوں میں بہت طاقت ہے, ان جوانوں میں بوڑھوں میں بہت طاقت ہے, بہت جذبہ ہے. یعنی یہ لوگ وہ نہیں ہیں جو بزدلی دکھانے والے ہیں, الحمدللہ شعور والے لوگ ہیں, اور میدان سے بھاگے کوئی نہیں ہے, آپ نے کبھی ان کو میدان سے بھاگا نہیں دیکھا. الحمدللہ مثلا ابھی جو عاشور کے دن بم دھماکہ ہوا, جلوس پوری طاقت سے چلا ہے, جلوس میں لوگوں نے شرکت کی ہے. اب میں کتنے لوگوں کو ملتا ہوں جو کہتے ہیں پہلے تو پھر کبھی ہم جلوس میں آگے تک نہیں جاتے تھے, اب آگے تک بھی جائیں گے, کوئی طاقت سے جائیں گے. تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, آپ کسی کے ہاتھ میں تحفظ مت دیں, تحفظ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں, اپنی ساری ذمہ داریوں کو خود انجام دیں گے, دوسروں کے ہاتھ میں مت دیں. عزت اور شعور کے ساتھ کھڑے ہوں, عزت کے ساتھ کھڑے ہوں. میں اپنے اندر پورے سکون سے عرض کر رہا ہوں, 26 تعلیم طالب علم آپ کی خدمت میں 10 عرض کر رہا ہوں, یقیناً امام کا وجود مقدس اس سے بہت خوش ہوگا کہ ہم کہیں مولا آپ کے جد امجد کی عزاداری ہم خود سنبھالیں گے, وہ بہت خوش ہوں گے اس کے مقابلے میں کہ ہم دوسروں کو دیں. اور پھر جذبے سے کام کریں, ڈسپلن دکھائیں, نظم و ضبط دکھائیں, اسکاؤٹ بھی نظم و ضبط دکھائے, آپ بھی نظم و ضبط دکھائیں. ان کو پتا ہو کہ دیکھو بھائی تم لوگ فائنل لائن ہو, اگر تم نے ذمہ داری نہیں دکھائی ان مومنوں کی دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے, پھر تم لوگ فائنل لائن ہو. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, میرا اسکاؤٹ سے تھوڑا بہت انٹریکشن رہتا ہے, ان کے لیکچرز وغیرہ میں شرکت کرتا ہوں, ماشاءاللہ بہت پرخلوص ہے, جذبے سے کام کرتے ہیں, اور آپ کو کمی احساس نہیں ہونے دیں گے اگر آپ ان کے اوپر انحصار کر رہے ہیں, آپ کو کمی احساس نہیں ہونے دیں گے. اور سب کے سب ایک ہدف لے کر چلیں, سب کے سب ایک ہدف لے کر چلیں, اور وہ کیا ہے, ہم سب سید الشہدا کے ماننے والے ہیں. بس اس جذبے کو لے کر چلے کہ سید الشہدا نے قربانی دی ہے ہمیں زندہ کرنے کے لیے, ہمیں زندہ کیا. اگر آپ کے اور میرے جوان بچے بوڑھے, ہماری بہنیں ہماری مائیں اس جذبے کے ساتھ چلیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے حضور کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ. اور ایک بار میں بار بار عرض کرتا ہوں ان کی خدمت میں یقین کے ساتھ, آپ شہید الشہدا سے محبت کرتے ہیں ایک طرف سے نہیں ہے, وہ بھی آپ کو بہت چاہتے ہیں, وہ بھی آپ کو بہت چاہتے ہیں. آپ امام زمانہ سے محبت کرتے ہیں ایک طرف سے نہیں ہے, وہ پردے غیب میں چھپا ہوا مظلوم دل بہت چاہتا ہے آپ کو. روایتوں میں خود کہا ہے, کسی نے مولا سے کہلوایا, کہا مولا ہمیں دعا کریں, فرمایا ہم تمہاری بھی دعا کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوئے, تم لوگ ہمارا ذکر نہیں کرتے. مظلوم ہے وہ, آپ کہہ لو وجود اقدس مظلوم ہے, پردے غیب میں چھپے ہوئے, اور یہ میں کرنا چلوں صرف ایک مشکل ہے, ہم پہچانتے نہیں ہیں. ورنہ اللہ سے دعا کرتا ہوں, امید رکھتا ہوں, اس محفل سے بھی غافل نہیں ہے, جانتے ہیں کون کون یہاں موجود ہے, جانتے ہیں کون کون ان کے لیے آنسو بہا رہا ہے. ایک ایک چیز پہچانتے ہیں, ایک ایک چیز جانتے ہیں, ہم لوگ نہیں جانتے. اور اگر آپ کو محبتیں تلاش کرنی ہیں, حمایتیں تلاش کرنی ہیں, تو ان تمام معصومین نے سیدہ کے وجود میں محبتیں رکھی ہیں, ان کا پورے سار وجود محبتیں دینے کے لیے ہے. کبھی وہ یہ فرماتی ہے جو میرے بیٹے کی ازا کرے گا میں اس کی حفاظت کروں, کبھی فرماتی ہے جو اس کی راہ میں روئے گا اس کے آنسوؤں کو میں جمع کر لوں گی. بیوی کا وجود بہت محبت کرنے والا وجود. سید الشہداء بار بار اپنے فرزند فاطمہ ہونے کو یاد کرتے تھے, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں فرماتے تھے بار بار, اور بہت عجیب رابطے کے ساتھ تھے. جب مدینے سے نکلنے لگے الوداع کہنے کے لیے, اپنی والدہ کے روضے کے اوپر تشریف لے گئے, تو بیان کرتے ہیں جب اپنی ماں کے روضے کے سامنے پہنچے تو تیزی سے لپکتے ہوئے گئے ماں کی طرف, پوچھتے ہیں کیوں ایسا کیا. سید الشہداء نے متین تھے, پورے سہار آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے تھے, تو جواب میں لوگ کہتے ہیں کیونکہ بچہ ماں کی گود میں لپک کے جاتا ہے, گویا لپک کے گئے اپنی ماں کی طرف. اور وہ ماں کتنی چاہنے والی ماں تھی, شب عاشور نافع بن حلال امام کو ایک تنہائی میں پاتے ہیں, امام کے نزدیک جاتے ہیں, امام کہتے ہیں نافع سامنے آ جاؤ, امام کے سامنے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں نافع ہمارے پیچھے کیوں آئے, کہا مولا میں نے سوچا آپ تنہا ہیں کہیں آپ کو دشمن نقصان نہ پہنچائے. اس کے بعد نافع کہتے ہیں مولا مجھے کربلا میں کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے, فرمایا نافع میری مظلوم ماں ہے.
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما, دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے نام پر متحد رہنے, ان کے نام کی دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرما, پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار وجود اقدس امام کے منتظر ہیں, پاک پروردگار تجھے واسطہ ان بیوی کی عظمت کا ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانشاروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اس زندگی کا قرض شہادت کی صورت میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.